بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونثنيه ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه الحمد لله الذي لا يبلغه مدح لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد بريته وصفوة خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ تقویٰ ہی ہر چیز کی بنیاد تقویٰ ہی ہر چیز کا معیار فضیلتوں کا معیار برتری کا معیار تقویٰ ہی کو قرار دیا گیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ با فضیلت سب سے زیادہ با شرف اللہ کا وہی بندہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ پایا جاتا ہے برتری کا معیار نہ مال ہے نہ دولت نہ عہدہ ہے نہ منصب نہ خاندان ہے نہ قوم اور قبیلہ ہے اگر برتری کا کوئی معیار ہے اسلام میں تو وہ تقویٰ ہی ہے سب سے بڑا زندگی کا سرمایہ تقویٰ ہے تقویٰ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو اس پروردگار کا احسان ہے کہ ہمیں ان سے اچھی طرح سے آشنا کر دیا اچھی طرح سے واقف کر دیا گزشتہ خطبے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز جو انسان کو تقویٰ سے دور کر دیتی ہے وہ ہے دنیا سے لو لگانا اور آخرت سے غفلت اور اسی کے برعکس وہ چیز جو انسان کو تقویٰ سے قریب کر دیتی ہے تقویٰ سے ہمکنار کرتی ہے وہ ہے دنیا سے بے رخی اور آخرت سے لو لگانا دنیا سے بے رخی اور آخرت سے لو لگانا قرآن مجید نے جگہ جگہ پر اور ائمہ طاہرین نے اپنے مختلف ارشادات میں کیونکہ ائمہ وہی کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے انہیں سکھایا گیا ہے اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے وہ ہیں جنہیں قرآن فہمی کا اللہ نے شعور عطا کیا اور تفسیر قرآن کا انہیں حق دیا ان کی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ قرآن کیا ہے معبود نے اس قرآن میں کیا کیا ہمیں تعلیم دی ہے کیا کیا ہمیں سکھایا ہے کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں کے ہمیں قریب رہنا ہے ایک آیت گزشتہ خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جہاں پر خداوند عالم نے ان لوگوں جب کافر کی تفسیر کی تھی کافر کی تشریح کی تھی کافر کون ہے ایک صفت یہ بیان کیا تھا کافر وہ ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وائے ہو ان کافروں کے لیے ان کے لیے عذاب شدید ہے کون ہیں وہ کافر الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ کافر وہ ہیں جو فوقیت دیتے ہیں دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی. آخرت چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا ہاتھ سے نہ جانے پائے. خداوند عالم نے اس صفت کو کافروں کی صفت قرار دیا ہے. البتہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر یقیناً کافر ہیں. کافروں کی ایک صفت, کافروں کی ایک پہچان یہ ہے کہ کافر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے اوپر. قرآن مجید مسلمانوں کو, مومنوں کو جو تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ دعوت دیتا ہے, یہ درس دیتا ہے کہ تمہاری نگاہیں ان کی مال و دولت پر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کے اندر حب دنیا ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی ہے, نہ حب آخرت ایک دن میں پیدا ہوتی ہے, نہ حب دنیا ایک دن میں پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تدریجی ہیں, رفتہ رفتہ. انسان پہلے لوگوں کی دولت و ثروت کو دیکھتا ہے, پھر دیکھ کر کے آہیں بھرتا ہے. آہ بھرنے کے بعد اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. جب شوق پیدا ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. شروع شروع میں کوشش کرتا ہے کہ حلال طریقے سے اسے حاصل کرے, لیکن جب وہ حلال طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتی ہے, حاصل کرنا ہے اور جلدی حاصل کرنا ہے. جب اس کے اندر ایک عشق شوق شدید پیدا ہو جاتا ہے حصول دنیا کے لیے, تو پھر وہ حلال کی منزل سے نکل کر کے حرام کے میدان میں بھی قدم رکھ دیتا ہے. لہذا قرآن پہلے ہی منع کرتا ہے کہ دیکھو تم نگاہ بھر کے ان کے مال دنیا کو نہ دیکھو, اس مال دنیا کو ان کی نگاہ میں حقیر بنانے کی کوشش کرتا ہے قرآن. اس کی قیمت نہیں ہے. تم اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں کے پاس دولت بہت ہے, فلاں کے پاس ثروت بہت ہے, ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے یہ دولت اور یہ ثروت, تم کیا سمجھتے ہو یہ دولت کوئی نعمت ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر وہ دولت میں کھیل رہے ہیں, اگر وہاں دولت کا انبار لگا ہے, تو یہ عذاب ہے ان کے لیے. دولت ہمیشہ نعمت نہیں ہے. دولت کبھی وجہ امتحان ہے, جیسا کہ پچھلی آیت میں نے عرض کیا تھا کہ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم منها. ہم نے اگر ان کو دولت دی ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ دولت ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہمارے بڑے محبوب بندے ہیں. کسی کے پاس دولت کا ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارے محبوب بندے ہیں. ہم انہیں چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے انہیں دولت دی. دولت ملنے کے مختلف اسباب ہیں. ایک سبب تو یہی ہے کہ ہم انہیں آزمانا چاہتے ہیں. بہت سے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلص بنتے ہیں. بہتوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کاش اگر اللہ ہمیں بھی دولت دیتا تو ہم یہ کر دیتے, ہم وہ کر دیتے, ہم وہ کر دیتے. لو تمہیں دے دیا, کیا کرنا چاہتے ہو اس کو تم کہاں استعمال کرو گے؟ خیر میں استعمال کرو گے یا یہ جو ہے شر میں استعمال کرو گے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کبھی کسی کو عذاب دینے کے لیے ہم دولت دیتے ہیں. دولت کے ذریعے ہم اسے معذب کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتذهق انفسهم وهم كافرون. اگرچہ خطاب پیغمبر سے ہے بظاہر, لیکن میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے بہت سارے خطابات پیغمبر سے وہ ہے کہ ایاک اعنی واسمعی یا جارے, تم سے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارا پڑوسی سنے, تمہارے بغل میں بیٹھنے والے سنیں, عوام سنیں. ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے خطاب پیغمبر سے کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر اگر لوگوں کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں تو لا تعجب کا اموالہم, ان کا مال اور ان کی اولاد. بعضوں کی آہیں ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ساری اولاد ہے, کہ جس زمانے میں کثرت اولاد یہ جو ہے باعث فخر مانا جاتا تھا, ایک برتری کا ذریعہ مانا جاتا تھا. تو یہ جو ہے کثرت اولاد, کثرت مال اور کثرت اولاد. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں کثرت اولاد تو وہ نہیں رہ گیا, لیکن کثرت مال ابھی بھی ہے. تو ان کے یہاں مال کی فراوانی اور اولاد کی فراوانی آپ کو حیرت میں نہ ڈال دے, لا تعجب کا کہ اتنی ساری نعمتوں کی بارش انہی کے یہاں کیوں ہو رہی ہے. یہ ساری دولت, یہ ساری ثروت, ساری سہولتیں انہیں کیوں مل رہی ہیں؟ مومن کیوں محروم ہے؟ مومن فقیر, کافر یہ جو ہے مالدار دولت مند, بعض دفعہ لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے, بہتوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم دولت مند ہوتے, ہمارے یہاں ثروت ہوتی, ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں, ساری زحمتیں ہمارے یہاں ہیں. قرآن نے اس کی پیشبینی پہلے ہی کر دیا, 1400 سال پہلے پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے, لا ولا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم, ان کی کثرت اولاد اور کثرت مال آپ کو حیرت میں نہ ڈالے, تعجب میں نہ ڈالے. پسندیدگی کی انتہا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اعجاب. ایک تو اچھا لگا گھر ہے ہمیں, اچھا لگا, ایک دفعہ تاج محل دیکھا, ہمارا گھر کسی نے دیکھ لیا خوبصورت تھا, لوگوں کو اچھا لگا, ایک دفعہ تاج محل کو دیکھا. یہ اچھا لگنے کی انتہا ہے جسے اعجاب کے نام سے. لا تعجب کا, اتنا حیرت میں کیوں ہیں ان کے کثرت اولاد اور یہ جو ہے کثرت مال کو دیکھ کر کے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا, یہ لطف خدا نہیں ہے ان کے لیے جن کے پاس دولت کا ڈھیر لگ گیا, یہ عذاب خدا ہے. اللہ اس کثرت مال اور کثرت اولاد کے ذریعے ان پر عذاب کرنا چاہتا ہے, اس لیے ان کو اتنی جو ہے وہ دولت عطا کر دی ہے. انسان جب دولت کا حاصل کرنا اتنے آرام سے تو نہیں نہ حاصل ہو جاتا ہے, کتنا عذاب ہے اگر انسان دولت سے ہی لو لگا لے, دولت ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جائے. ایک تو حاصل کرنے کے لیے جو ہے مشقت, 10 کام حلال حرام انجام دیتا ہے, پھر حفاظت مال کے لیے مشقت. جن کے یہاں دولت نہیں ہے وہ بڑے آرام سے سوتے ہیں, لیکن جن کے یہاں دولتوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے وہ اپنے مال اور اپنی دولت کی حفاظت کے لیے کن جو ہے مرحلوں سے گزرتے ہیں, روزانہ جی جی کر کے بڑھتے ہیں, جو لو لگا لیتے ہیں. عرض کیا کہ دولت کا ہونا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اور ہے لو لگانا اور ہے. مرزائے شیرازی یہ جو ہے مرجعیت کے دور کے ایک عظیم جو ہے مرجع گزرے ہیں, جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا, جنہوں نے انگریزوں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. بڑی عظیم ہستی مرزا شیرازی کی, بڑے تاجر باپ کے بیٹے تھے, غریب خاندان سے نہیں تھے, باپ کی چھوڑی ہوئی میراث, بڑی سی حویلی, بہترین کارپیٹ, سب کچھ لگے ہوئے تھے. یہ ساری دولت مال خم سے نہیں تھی, آپ کی میراث ہے, اب میراث کو آگ تو نہیں لگا دیں گے, میراث موجود ہے. ان کے ایک دوست تھے, ایک ساتھی تھے, جو بڑے بظاہر یہ جو ہے زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے, معمولی سا کپڑا, معمولی سا گھر, روز آ کر کے ان کو یہ جو ہے نصیحتیں کیا کرتے تھے مرزائے شیرازی کو کہ آپ جو ہے مرجائے کل ہیں, پیشوائے شیعیان ہیں, آپ کے گھر کا یہ تڑک بھڑک, یہ زرق و برق, یہ قالین, یہ کارپیٹ, یہ بلڈنگ آپ کو زیب نہیں دیتی ہے. مرزا شیرازی روزانہ سنتے تھے, سن کر کے خاموش رہتے تھے, کچھ کہتے نہیں تھے, ان کو جواب نہیں دیتے تھے, سنا چپ ہو گئے. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, مسلسل جب یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن مرزا شیرازی نے چاہا ان کو درس دینا, اپنا دفاع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو درس دینا چاہ رہے ہیں. مرزا شیرازی کو خیال یہ گزرا کہ انہوں نے زہد کا معنی غلط سمجھا ہے, زہد کا معنی انہوں نے ترک دنیا لے لیا ہے. زہد ترک دنیا نہیں ہے, دنیا سے دلبستگی نہ رکھنا, دنیا کی یہ جو ہے شیفتگی کو ختم کرنا ہے, لو نہ لگانا, عشق نہ رکھنا دنیا سے. جب وہ آتے تھے تو ایک عصا لے کر کے اپنے ساتھ آتے تھے, چھڑی ساتھ میں لے کر کے آتے تھے. مرزا شیرازی نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا کہ ذرا ان کی چھڑی چھپا دو آج. جب وہ ان کو جو ہے نصیحتیں کر کے گھر جانے لگے اور ڈھونڈ رہے ہیں ان کا عصا کیا ہوا, ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو ہے مل ہی نہیں رہا ہے, ملتا بھی کہاں سے، وہ چھپا چکے تھے عصا کو. اب انہوں نے تھوڑا سا ان کی آواز بلند ہونے لگی، ارے میری چھڑی کیا ہوئی، میرا عصا کیا ہوا؟ مرزا نے کہا ہوگا کہیں، نہیں کیا ہوگا. ارے نہیں نہیں، اب تو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ بڑا قیمتی عصا تھا، ہندوستان سے فلاں سال نے مجھے تحفے میں لا کر کے دیا تھا، اور اس لکڑی کا بنا تھا، اس لکڑی کا بنا تھا، سونے کا بنا تھا، کاہے کا بنا تھا. انہوں نے مختلف، جب ان کا کافی پارا گرم ہو چکا تب مرزا شیرازی نے کہا زہد نہ ہونے کا نام نہیں ہے. ایک عصا تمہارا غائب ہو گیا، اتنا ہنگامہ کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر یہ پوری دولت مجھ سے چھن جائے مجھے اس کا دسواں حصہ بھی افسوس نہ ہوگا جتنا تمہیں ایک عصا کے چلے جانے کا افسوس ہوگا. زہد یہ ہے، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے دنیا سے. تو جنہیں حب دنیا ہو جاتی ہے، مال دنیا سے عشق ہو جاتا ہے، مال دنیا کو ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تین عذاب تو ہیں، ایک تو حاصل کرنے میں جو ان کو یہ جو ہے مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کو یہ جو ہے فریب دیا، کتنوں کا حق مارا، اس کے بعد اس مال کی حفاظت کے لیے کیا کیا جتن کیے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، یہ جو ہے ہمیشہ اس طرح میں گولی کھائے بغیر جو ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں. وہ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دولت کاہے کے لیے انسان لیتا ہے؟ سکون ہی کے لیے تو لیتا ہے، اپنے کو جو ہے فائدہ پہنچانے ہی کے لیے تو حاصل کرتے ہیں. یہ کیسی دولت ہے جس نے نیند بھی چھین لیا؟ یہ کیسی دولت ہے جہاں انسان آزادانہ گھوم بھی نہیں سکتا، ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی اغوا نہ کر لے، ہمارے بچے کو کوئی اتار نہ لے جائے، تاوان بار میں یہ جو ہے دینا پڑے، سارے خوف ہوتے ہیں. نہیں، چار باڈی گارڈ بیٹے کے ساتھ، پانچ باڈی گارڈ بیٹی کے ساتھ، دس باڈی گارڈ اپنے ساتھ، یہ کاہے کی زندگی ہے؟ کھل کر کے کہیں ہنس نہیں سکتے، کھل کے کہیں بول نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو عذاب، حسد ہائے سب کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. ایک وہ مرد مومن جیسے دنیا سے دل نہیں لگایا، جب ملک الموت آئے چلو، چلو کہا چلو، ابھی حاضر ہے جانے کے لیے. لیکن وہ جنہوں نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے، جن کے یہاں دولت کا انبار ہے، عاشق اعمال ہیں، ان کے لیے واقعاً عذاب ہو جاتی ہے موت. 50 سال کی عمر میں آئے تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، 60 سال کی عمر میں یہ جو ہے ملک الموت آ جائے تو جانے کو تیار نہیں ہے، 100 سال کی عمر میں آ جائے ملک الموت تو جانے کو تیار نہیں ہے، 1000 سال کی عمر میں اگر آ جائے تو جانے کو تیار. لیکن جس کے یہاں عشق دنیا نہیں ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ علی موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا. کس لیے ہے؟ اس لیے کہ پہلے کہہ چکے تھے نا، غری غیر یا دنیا غری غیری، چاہتا کسی اور کو فریب دے، چاہتا کسی اور کو دھوکھا دے. پھر عرض کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا حاصل نہ کی جائے، دنیا بری اس وقت ہے جب اس سے عشق کیا جائے. جتنی مذمت مولا نے دنیا کی ہے شاید کمی کلمات میں ملتا ہے، مختلف تعبیریں ہیں. مشہور ہو چکا تھا کہ بہرحال مولا کو دنیا اچھی نہیں لگتی ہے، تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ جہاں جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چاپلوسی کی گفتگو کرنا ان کا فن ہوتا ہے. دنیا داروں کے پاس گئے تو دنیا کی تعریف، اور زاہدوں کے پاس گئے تو زاہدوں کی اسی تعریف. ایک صاحب آئے اور مولا کے پاس بیٹھے ہوئے، لگے شروع ہو گئے دنیا کی یہ جو ہے مذمت کرنا، دنیا کی مذمت کرنا جب شروع کر دیا، مولا سن رہے تھے. دفعہ مولا نے اسے ٹوکا کہ ان دنیا دار اس سے تو کہیں لمن صدقہ، کیوں دنیا کی یہ جو ہے برائی کر رہے ہو؟ دنیا کو تم نے کس آنکھ سے دیکھا ہے، کس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، کس اینگل سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ دنیا مال کو اپنی جو ہے ملکیت سمجھ رہے ہو یا امانت سمجھ رہے ہو؟ اگر مال کو اللہ کی امانت سمجھ کے حاصل کر رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. پانچویں امام کی حدیث ہے کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو مال حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، جیسے مال حاصل کرنا پسند نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. جمع المال کہنے کے لیے، جمع المال اس لیے کہ فقط اس کو گنے، اس کو شمار کرے، اپنے لیے صرف کرے، یا حق کو جو ہے ختم کرنے کے لیے صرف کریں. یا جمع مال اس لیے ہے کہ غریبوں کی مدد کر سکے, یہ جو ہے مسلمانوں کی مشکلات کو دور کر سکے, دنیا سے فقر و فاقے کو جو ہے مٹا سکے. حاصل کرنا اپنے لیے نہیں ہے, حاصل اس طرح سے کرو جیسے امیر المومنین کیا کرتے تھے. علی تو کوئی نہیں بن سکتا, ان کا جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا. عموماً اہل بیت کا یہ جو ہے فاقہ بیان کیا جاتا تھا کہ علی کے گھر میں فاقہ تھا, علی کے یہاں کپڑے میں پیبند لگا کپڑا پہنتے تھے, علی کے گھر میں یہ تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی کے پاس تھا نہیں, یا علی نے مال حاصل نہیں کیا, حاصل کیا مگر رکھا نہیں مال, بہت کام کیا. امیر المومنین نے خصوصاً اس 25 سالہ دور میں جب آپ کو خانہ نشیں بن, حالانکہ خانہ نشیں کبھی نہیں رہے, علی گھر میں نہیں بیٹھے ہیں, یا علی باغ میں نظر آ رہے ہیں, کھیتوں میں نظر آ رہے ہیں, ایک مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں, یا خلافت کی مشکلوں کو حل کرتے نظر آ رہے ہیں, جو گتھیاں الجھتی تھی ان کو سلجھاتے ہوئے علی نظر آ رہے ہیں. دیکھیے کہاں سے کہاں, کہاں سے کہاں. ایک وہ مقام ہے جہاں کھیت میں کام کرے سادہ مزدور کی طرح, مگر اسی سادہ مزدور کی اتنی قیمت ہے جب خلیفہ وقت کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ کہتا ہے اینا ابو الحسن لا ابقانی اللہ لمعذرتی لیس لحلها ابو الحسن. خلیفہ کہہ رہے ہیں خدا مجھے اس مشکل کے لیے زندہ نہ رکھے جسے حل کرنے کے لیے علی موجود ہے. مگر وہ علی جا کے دربار میں بیٹھے نہیں ہوئے, کشتی میں بیٹھے, ابھی جب کوئی مسئلہ آئے گا تو جواب دے دیں گے, نہیں, وقت ہے. علی کھیتوں میں نظر آ رہے ہیں. موقوفات علی ابن ابی طالب کو دیکھیے, جو چیزیں مولا نے وقف کی ہیں, یہ وقف پراپرٹی وہ نہیں ہے جو ابو طالب سے میراث میں ملی تھی. اس پراپرٹی کو علی نے وقف کیا ہے جسے خود حاصل کیا تھا, اپنے زور بازو سے حاصل کیا تھا. جو باغات امیر المومنین نے خود لگائے تھے, کتنے باغات لگائے ہیں علی نے, صرف ایک باغ کے لیے ہے, ایک باغ پر جو کھجوریں ہوتی تھی, ایک باغ میں 45 ٹن کھجور کا ایک باغ تھا, ہر سال 45 ٹن کھجور ہوا کرتی تھی صرف ایک باغ میں, اور علی کے گھر میں فاقہ. امیر المومنین کو جب بھی کوئی دولت ملی, جب بھی کوئی پیسہ ملا, کنواں کھودا, کنواں بڑا قیمتی تھا, تیل کی کنویں سے زیادہ قیمتی تھا پانی کا کنواں اس زمانے میں. کنواں کھودتے تھے مولا, پانی نکلا, بنی ہاشم خوش کہ ہمارے خاندان میں پانی, خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قدم کاغذ فوراً لگایا, وقت علی العوام, مال حاصل کرتے تھے, مال ہی تو ہے, کنواں کھود رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, باغ لگا رہے ہیں, سارے اقتصادی کام انہیں مولا انجام دے رہے ہیں, خوب دولت حاصل کیا. لیکن اپنے گھر میں, اپنے گھر میں فاقہ ہی فاقہ نظر آتا ہے. تو بہرحال ارشاد ہوتا ہے کہ مولا جب کسی نے دنیا کی جو ہے مذمت کیا, مولا نے فرمایا ان دنیا دار و صرف لمن صدا کہا, جو دنیا کے ساتھ سچائی سے پیش آئے دنیا اس کے لیے سچائی کا گھر ہے. ودار عافیت لما فہما عنہا, دنیا عافیت کا ٹھکانہ ہے, عافیت کی جگہ ہے اس کے لیے جس نے دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھا. تم نے غلط سمجھا ہے دنیا کو, تم یہ سمجھ لیے کہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے, تم یہ بھول گئے کہ دنیا اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی جگہ ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں کھیلنے کے لیے, لہو لعب میں جو غرق رہنے کے لیے, صرف کھانے کے لیے, عیاشیوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ جو کھا لے, جو زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرے, وہی سب سے بڑا انسان, اس کی سب سے اچھی گاڑی, اس کا سب سے اچھا گھر, نہیں, یہ معیار برتری نہیں ہے. تمہیں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھیجا, تو دنیا دار عافیت ہے جس نے دنیا کو سمجھ لیا ہے. ودار غنا لمن تزود منها, دنیا بے نیازی کی جگہ ہے اس شخص کے لیے جس نے دنیا سے زیادہ راہ حاصل کر لیا. آخرت کے لیے کمائیں گے تو دنیا ہی میں کمائیں گے نا. اس دن میں نے عرض کیا تھا ہمیں انسان بننا ہے, انسان بننے کا کارخانہ کہاں ہے, دنیا ہے. آپ اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کمال نہیں حاصل کر سکتے ہیں. کمال تو آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ بازار میں آئیں گے, مارکیٹ میں آئیں گے, سماج میں آئیں گے, کسی یتیم کو دیکھیں گے, اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے, کسی بیوہ کو پریشانیوں میں جو ہے مبتلا پائیں گے, اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے, کسی مظلوم کو مصیبتوں میں گھرا ہوا جب پائیں گے اس کی حمایت کریں گے, کسی ظالم کے ظلم کو روکیں گے, تب جا کر کے آپ زاد راہ آخرت کے لیے حاصل کر سکیں گے. تو کہاں حاصل ہوگا؟ دنیا ہی میں تو حاصل ہوگا. وَمَوْعِظَتْ وَدَارُ مَوْعِظَتٍ لِمَنِ اتَّعِظَ بِهَا, دنیا موعظے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں آؤ, دنیا کی تاریخ کو پڑھو, لوگوں میں گھل مل کے دیکھو, دیکھو لوگوں کا انجام کیا ہوتا, دیکھو فرعون کہاں گیا, دیکھو نمرود کا کیا ہوا, دیکھو صدام کا کیا بنا. یہ عبرت کہاں سے حاصل ہوگی ہمیں؟ آخرت میں. آخرت میں عبرت حاصل کرنے سے فائدہ نہیں رہ گیا نا. آپ تو عبرت کا فائدہ تو دنیا میں ہے ہمیں. یہ ساری عبرتیں, یہ سارے موعظے ہمیں اس دنیا سے, دنیا دار موعظہ ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو دنیا سے عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے. غور تو کرو, لوگوں کے انجام کو دیکھو. یہ سارے کے سارے نمرود جو انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا رہا تھا, کیا ہوا؟ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کے نیل میں غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون جیتا, کون ہارا؟ علی جیتے یا جو ہے معافیا, یزید جیتا یا حسین, کون جیتا؟ یہ سب تارے عبرت ہے, ان کے اوپر غور کرو. وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ, دنیا وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, عبادت کی ہے, عبادت خدا کی ہے. وَمَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ, اللہ کے دوستوں کی سجدگاہ ہے. وَمَحْبَتُ وَحْيِ اللَّهِ, اللہ کی وحی دنیا ہی میں تو نازل ہوتی تھی. وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ, اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ یہی ہے. تجارت کیسی کرنا؟ ایک تجارت اللہ سے کرنا ہے. بزنس پارٹنر اللہ کو بنایا ہے یا شیطان کو بنایا ہے؟ اللہ کے بندے بھی جو تجارت کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں کہتے ہیں اکتسبوا فیہا الرحمہ, اسی دنیا میں رحمت حاصل کرو. وربحوا فیہا الجنہ, اور جنت اگر حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. اس کے بعد امام نے کہا کون تھا جو مذمت کر رہا تھا فی دنیا کی؟ دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ان مومن چاہنے والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں ان کو جنہوں نے ان لوگوں کی تعصی نہیں کی, ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے جو لوگ جنہوں نے دنیا کو جو غلط سمجھا تھا. فرماتے طوبی لعبد لم یغبط الخاطئین علی ما اوتی من نعیم الدنیا وزہرتها. کیا کہنا ہے اس بندے کا, کیا کہنا ہے اس مرد مومن کا جس نے دنیا والوں کی اگر دولت کو دیکھا, دنیا والوں کی نعمت کو دیکھا, جن کے یہاں دولت کا ڈھیر لگا تھا. دولت دو طرح سے حاصل کی گئی, ایک دفعہ گناہ کے ذریعے حاصل کی گئی اور ایک دفعہ کار خیر کے ذریعے نعمت دنیا حاصل کی گئی. کچھ وہ ہیں جنہوں نے دنیا حاصل کیا مگر بندگان خدا پر یہ جو ہے ظلم کرنے کے لیے, ستانے کے لیے, ان کا دل جلانے کے لیے, اور کچھ وہ ہے جنہوں نے دولت حاصل کیا بندگان خدا کی خدمت کے لیے, اپنی دولت کو غبطہ رشک اور نگاہ عشق و محبت سے کن کی دولت کو دیکھنا چاہیے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے دولت کو غلط طریقے سے غلط مقصد کے لیے حاصل کیا ہے, یا ان لوگوں کو جنہوں نے صحیح طریقے سے صحیح مقصد کے لیے حاصل کیا ہے؟ کیا کہنا ہے ان بندوں کا جنہوں نے ان لوگوں کی تعصی نہیں کی ہے جنہوں نے دنیا کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے؟ طوبی لعبد طلب الاخرہ وسعى لها, بشارت ہو اس بندے کے لیے جس نے آخرت کو مقدم رکھا دنیا پر, جس نے آخرت کے اصول کی کوشش کی ہے. طوبی لمن لم تلہہ الامانی الکاذبہ, بشارت ہو ان بندگان خدا کے لیے جنہیں جھوٹی آرزوؤں نے یاد خدا سے غافل نہیں کیا. دولت ولید نے بھی حاصل کیا، دولت خدیجہ نے بھی حاصل کیا. ولید کی دولت تو قرآن نے تذکرہ کیا ہے، مگر ولید کی دولت قابل رشک نہیں ہے. ولید کی دولت وہ دولت نہیں ہے جس کے حاصل کرنے کی آرزو بندے مومن کرے، ہاں وہ دولت ہے جو قابل رشک ہے، جس کو حاصل کرنے کی آرزو بندے مومن کر سکتا ہے، وہ دولت خدیجہ ہے. کم دولت تو نہیں خدیجہ نے حاصل کی. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب خدیجہ نے اس زمانے میں جب ابھی اسلام کا یہ جو ہے ظہور بھی نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں جب ابھی حضرت کی زوجیت میں خدیجہ آئی بھی نہیں ہے، بزنس کرتی تھی، مگر بزنس کی تین کثافتیں اور گندگیاں جو عموماً پائی جاتی ہیں وہ جناب خدیجہ کیا نہیں تھی. کبھی یہ جو ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کیا. ذخیرہ اندوزی تاجروں کا ایک عام سا معاملہ ہے، جہاں دیکھا کہ مال کم ہو رہا ہے فوراً اسٹاک روک لیا اسے، یا قیمت بڑھا کر کے اسے بیچیں گے. جناب خدیجہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا، کبھی جناب خدیجہ کے ہاں یہ کام نہیں. اسلام شدت سے مخالف ہے. سود کا کاروبار جناب خدیجہ نے کبھی نہیں کیا، جبکہ مکے میں یہ کاروبار عام تھا، اس کا عام رواج تھا. جناب خدیجہ نے کبھی یہ نہ کیا. ایک دولت کو حاصل لے کرنا ہے، اور جب دولت کو خرچ کرنے کا موقع آیا، ایک پیسہ بھی خدیجہ نے اپنے لیے نہ بچایا، یہاں تک کہ خدیجہ کے پاس اپنے کفن کے لیے پیسہ نہیں. اس دولت کو حاصل کرنے کی اگر خواہش مرد مومن میں پیدا ہوتی ہے، اچھی بات ہے. جناب سلیمان نے آرزو کی تھی نا، اقتدار کی آرزو جناب سلیمان نے کی تھی، مگر کون سا اقتدار؟ بندگان خدا کی خدمت کے لیے یا بندگان خدا کو تکلیف پہنچانے کے لیے؟ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس دولت سے دور رکھے، اس دنیا سے دور رکھے جو انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیتی ہے. وہ مال، وہ دولت، وہ دنیا جو سبب بنے کہ ہم اس کے لیے حلال کو حلال نہ سمجھیں، حرام کو حرام نہ سمجھیں، حدود خدا کو توڑ دیں. خدا ہمیں ہمیشہ اس دنیا سے دور رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونسنیه ونستغفره ونستعينه ونتوكل عليه. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الظل، وكبره تكبيرا. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں. مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اصول تقویٰ کا مہینہ ہے، تقویٰ سے آراستہ ہونے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ بہت ساری یادوں سے وابستہ ہے، پورا مہینہ بھرا ہوا ہے مختلف یہ جو ہے مناسبتوں سے. کچھ مناسبتیں، سات رمضان تک کی مناسبتیں میں نے پچھلے خطبے میں عرض کی تھی. رمضان کی دسویں تاریخ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق دس ہی رمضان کو جناب زینب کی ہی وفات ہے. 14 رجب کی ایک روایت ہے، اور ایک روایت 10 ماہ رمضان کی ہے کہ 10 رمضان کو جناب زینب کی وفات کا دن ہے. رمضان کی 12ویں تاریخ بھی بڑی اہم تاریخ ہے تاریخ اسلام میں. پہلی ہجری، یا پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے جو ہے مدینے آئے ہیں، اور آنے کے بعد ایک معاشرہ، ایک سماج تشکیل دیا ہے، ایک حکومت کی داغ بیل ڈالی ہے پیغمبر نے. کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر سب کسی سماج میں اختلاف گھر بنا لے تو اسے باہر کی طاقتوں سے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کے ختم ہو جائے. اس ضرورت کو پیغمبر نے محسوس کیا. دوسری طرف سے جو مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے جو ہے مدینے آئے تھے، وہ ایک جو ہے غریب الوطنی کا احساس لیے ہوئے تھے. ان کی معیشت کا مسئلہ تھا، ان کے پاس گھر بار تو سب چھوڑ کر کے وہاں آئے تھے. مہاجر یہ جو ہے انصار کے گھر میں رہ رہے تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے. لیکن ایک دن وہ آ سکتا ہے کہ جب مہاجروں کے بوجھ سے عاجز آ جائیں. خصوصاً منافقین کی تحریک بھی چل رہی تھی کہ لوگوں کو ان کے خلاف یہ جو ہے ورغلایا جائے، بھڑکایا جائے. مہمان 2-4-10 دن کے بعد تو بھاری ہونے لگتا ہے نا، بوجھ بن جاتا ہے. پیغمبر نے ان تمام مشکلوں کو حل کرنے کے لیے رمضان کی 12 تاریخ کو یہ جو ہے مواخات، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنانے کا سلسلہ شروع کیا. مکے سے آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، یعنی اب یہ غیر نہیں رہ گئے، اب یہ مہمان نہیں ہیں، تمہارے گھر کے ایک ممبر ہیں، ایک رکن ہیں. تاکہ ایک طرح سے مہاجرین جو آئے ہیں وہ دو طرح کی جو ہے غربت کا شکار ہیں، ایک مالی غربت کا شکار ہیں، ایک یہ جو ہے وطنی غربت کا شکار ہے. غریب الوطنی بھی ختم ہو جائے اور غریب المالی بھی ان کی ختم ہو جائے. مالی اعتبار سے سپورٹ کرنے کے لیے جس طرح سے تم اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہو، اپنی ماں کی کفالت کرتے ہو، باپ کی کفالت کرتے ہو، بہن کی کفالت کرتے ہو، بھائیوں کی کفالت کرتے ہو، یہ بھی تمہارے بھائی، ان کو خاندان کا ایک جو ہے ممبر بنا دیا، ایک رکن بنا دیا، تاکہ اب یہ بوجھ نہ رہ جائیں. کوئی بھڑکانے والا یہ نہ کہے کہ غیر آ کے تمہارا، یہ تو ہمارا اپنا ہے. لہذا پیغمبر نے اخوت کا سلسلہ، صرف اتحاد نہیں، اتحاد سے ایک مرحلہ بڑھ کر کے تقریباً 40 نام ملتے ہیں تاریخ میں کہ 40 مہاجرین کو 40 انصار کا بھائی بنا. کس کو کس کا بھائی بنایا یہ بھی تاریخ میں تفصیل سے موجود ہے. البتہ کچھ مہاجرین وہ تھے جنہیں انصار کا بھائی نہیں بنایا، خود مہاجرین کو مہاجر کا بھائی بنایا. البتہ بھائی بناتے وقت سنخیت دیکھی جاتی تھی، مزاج دیکھا جاتا تھا. چنانچہ چند نام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر کو بھائی بنایا عمر کو کا، طلحہ کو بھائی بنایا یہ جو ہے زبیر کا، عثمان کو بھائی بنایا عبد الرحمن بن عوف کا، جعفر کو بھائی بنایا معاد بن جبل کا، حمزہ کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا. یہ اس کے بعد ایک مہاجر رہ گیا تھا جسے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اس مہاجر نے کھڑے ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ، اور میں کس کا بھائی ہوں؟ پیغمبر نے جواب دیا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہمارے بھائی ہو، دنیا میں بھائی ہو، آخرت میں بھائی ہو.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
انا اخوک، میں تمہارا بھائی. انا اخوک، میں تمہارا بھائی. وقت نہیں ہے کہ میں اخوت کو زیادہ عرض کروں، بس دو جملوں میں چاہا کہ یہ 12 رمضان تھی، 12 ماہ رمضان کو پیغمبر نے عقد اخوت پڑھا، مہاجر کو، انصار کا، یا بعد مہاجروں کو، بعد مہاجروں کا بھائی قرار دیا. رمضان کی 13 تاریخ وہ ہے جس دن مولا کائنات نے اپنی شہادت کی خبر دی. 13 تاریخ ہے، مولا خطبہ دے رہے ہیں. ایک دفعہ امام حسن سے پوچھا، بیٹا رمضان کی کتنی تاریخیں گزر چکی؟ اب بابا 13 دن گزر چکے. پھر امام حسین سے پوچھا بیٹا ماہ رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ کہا بابا 17 دن باقی رہ گئے ہیں. پھر امام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ قریب ہے کہ یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی. یہ 13 ماہ رمضان تھی، اور آج کی 14 ماہ رمضان جناب مختار کی شہادت کا دن ہے. رمضان کی 14 تاریخ کی جناب مختار، نہ مختار کا عظیم کارنامہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، وقت بالکل نہیں رہ گیا. کہ جناب مختار نے قاتلان حسین کو چن چن کے ان کا انتقام لیا. ابن زیاد کا سر جب امام سجاد کی خدمت میں بھیجا گیا ہے تو امام نے دیکھ کر کے کہا خدا مختار پر رحمت نادل کرے، اس نے ہمارے دشمنوں سے بدلہ لیا اور ہمارا دل شاد کیا. خدا بندے عالم سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مختار پر خدا اپنی رحمتیں نادل کرے، بارے لحاظ سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے مشن کے لیے کوشش کرتے رہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں دن بدن اضافہ ہوتی رہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق کرامت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.